اچھا اسی طرح ہمارے یہاں ایک بڑا عام خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں اور ہر جگہ دیکھتے ہیں، حاضر ناظر جس کو بولتے ہیں. حاضر کا کیا مطلب؟ آپ ہر جگہ موجود ہیں، اور ناظر کا کیا مطلب ہے؟ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو اس پر کیا دلیل ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے. ایک اور موقع پہ آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، آپ وہاں نہیں تھے جب وہ آپس میں سازشیں کر رہے تھے. وہم یمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے. وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر، آپ مغربی گوشے پر بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسی علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ساری کائنات حضور کے لیے بنی ہے. یہ بات بھی بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے بنی ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں خلق لکم، سب کے لیے کہا کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں زمین کی پیدا کی. اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں اس کی دلیل کیا ہے، وہ انا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو کہتے ہیں دیکھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، حضرت آدم سے بھی پہلے پیدا کیا گیا. اور یہ باتیں کس لیے بحث کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا رتبہ حضرت آدم سے بڑا ہے، اس لیے لازم ہے کہ وہ پہلے پیدا ہوں. حالانکہ گھر میں بعض اوقات سب سے چھوٹا بچہ سب سے زیادہ قابل ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے اور بڑا ہو کر بڑا نام پیدا کرتا ہے. اب آپ کہیں کہ اس کی شان میں گستاخی ہے کہ اس کو سب سے چھوٹا بھائی مانا جائے، اس کو تو کسی طریقے آپ سب سے پہلا نمبر قرار دیں. اس سے کسی کی بڑائی میں کیا فرق آ جاتا ہے کہ اگر وہ پہلے پیدا ہو جائے یا بعد میں پیدا ہو جائے؟ پھر اسی طرح یہ کہنا کہ انا اول المسلمین سے یہ دلیل لینا، تو وہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں نے بھی کہا تھا ان کنا اول المومنین، کہ بے شک ہم پہلے ایمان لانے والے. کون پہلے؟ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو کس لیے بنایا؟ اس لیے نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں لولا کلما خلقت الافلاک، سنی نہیں ہے یہ حدیث؟ یہ حدیث نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. یہ شعروں میں بھی آتا ہے لولا کا شور نہ ہو. لولا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر آپ نہ ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں یہ زمین آسمان ہی نہ بناتا، میں نے زمین و آسمان کو اور سب مخلوقات کو آپ کی خاطر بنایا. یہ بات کچھ عقل کو بھی نہیں لگتی. چلے عقل کو تو ایک طرف رکھے نا، کیونکہ دین کے معاملے میں عقل کا کیا کام، ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ پھر قرآن میں دیکھیں گے اس کا جواب. قرآن پاک میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہ وہ میری عبادت کریں. اور آپ کی حیثیت کیا بتائی؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہوں، تمام انسانوں کے لیے حق کا پیغام پہنچانے والے ہوں. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ قوم موسیٰ کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے خود پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو سب جہان والوں پر فضیلت دی. تب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو کیا سمجھ لیں؟ کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے، فضیلت دی اللہ نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آیت للعالمین، سب جہان والوں کے لیے ایک نشانی. آپ کو فرمایا رحمت للعالمین، اور بنی اسرائیل کو کیا فرمایا؟ فضلتکم علی العالمین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی عالمین پر کوئی فضیلت یا رحمت یا نشانی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا جہان انہی کے لیے بنایا گیا. ہاں، یہ کسی نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ مجھ پر شعر وحی کی شکل میں آتے ہیں تو پھر نبوت کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ دیکھیں صرف علامہ اقبال نہیں، ہر شاعر کیا کہتا ہے، وہ ایک لفظ سے خاص آمد. آمد کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز آ رہی ہے، آ رہی ہے. تو اگر ایک شاعر پر شعر آتے ہیں تو ایک نبی پر آیات کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب کسی مجلس میں کوئی ایسی بات کر کے آپ کو شاک کر دے کہ کیا ثبوت ہے وحی کا، تو پریشان نہ ہو کہ ہاں اب ہم کہاں سے دکھائیں ان کو، جبریل کہیں سے آ جائیں تو ہم کہیں یہ ہے ثبوت، وہ تو نہیں آئیں گے کہیں سے، آپ کے پاس تو نہیں آ سکتے وہ. لہذا اب کیا ہے کہ یہ دلائل ہیں کہ اگر شاعر پہ شعر آ سکتے ہیں، آپ کو خیال آ سکتے ہیں، تو ایک نبی پر وحی کیوں نہیں آ سکتی؟ لیکن آمد ہر وقت نہیں ہوتی جب آپ کا دل چاہے آپ ٹیپ کھول لیں اور آمد آنے لگے، وہ کب آتی ہے؟ اگر جو تکلف سے شاعر شعر بولتا ہے اس کو کیا کہتا ہے؟ آورد، کہ وہ کھینچ تان کے لا رہا ہے، اس میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہی نہیں۔ پھر اسی طرح یہ سمجھنا کہ رزق بھی اولاد بھی یہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، عزت اور ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اسی طرح بچوں کے بارے میں بیٹیاں بیٹے اللہ دیتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اور ہمارے معاشرے میں لوگ بیٹے لینے کہاں جاتے ہیں؟ پھر اسی طرح رزق کی وسعت اور تنگی بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی نے تعویذ کر دیا ہم پر، اس لیے ہمارا کاروبار ڈاؤن ہو گیا۔ یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے بات کہ کسی نے ہم پہ کچھ کر دیا اس لیے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ وہ جو ہاروت ماروت کا وہ ہوتا تھا نا، وہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، تو اس پر کیا ہوتا تھا؟ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے اذن کے سوا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، چاہے کوئی لاکھ جادو کرے، لاکھ کلامیں پڑھے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی ہرگز۔ اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ جو احتیاطی تدابیر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جو دعائیں پڑھنے کو کہیں وہ پڑھتے رہیے۔ نظر تو ٹھیک ہے، نظر تو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ڈنڈا مار دیا، یعنی نظر کی ریز۔ اب دیکھیں کہ نظر لگنا کہاں سے پروف کر سکتے ہیں؟ جیسے ایکس ریز ہوتی ہیں، الفا بیٹا گیما ریز ہوتی ہیں جس سے مختلف بیماریوں کے علاج کیے جاتے ہیں، پھر الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ان ریز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تھراپی ہو رہی ہے، کڈنی سٹون نکالے جا رہے ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں، تو وہ بغیر کسی مادی سبب کے ریز کے ساتھ ہی ہو رہا ہے نا سب کچھ، تو ریز کا تو وجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نظر سے بھی ریز نکلتی، اگر ایک پتھر سے ریز نکل سکتی ہیں، اگر کسی دھات سے ریز نکل سکتی ہیں، کون سی دھات سے نکلتی ہیں؟ یورینیم، جی، اگر یورینیم سے ریڈیشن کے ذریعے ریز نکل سکتی ہیں، تو کچھ آنکھوں سے بھی ریز نکلتی ہیں۔ اور اس میں کوئی شرک والی بات نہیں یہ کہنا کہ نظر لگ گئی ہے، اور اس میں بعض اوقات حسد کی نگاہ ہوتی ہے، بعض اوقات محبت کی بھی ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص آپ کو مسلسل گھورنا شروع کر دے تو آپ ہل جاتے ہیں، اس نے آپ کو آ کے ہاتھ سے تو کوئی نہیں ہلا، آپ کہاں سے ہلے؟ نفرتیں محبتیں سب نگاہوں سے ٹپکتی ہیں۔ پھر اسی طرح کسی کو خوش کرنے کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی اچھا کام، کوئی نیک کام کسی انسان سے صلے یا جزا یا اس کی خوشنودی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسی طرح ڈرنا بھی اللہ سے چاہیے، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ محبت بھی اللہ سے کرنی چاہیے سب سے زیادہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب تعریف بھی اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب نہیں کہ کسی انسان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، انسان کی تعریف کریں تو فوراً سوچیں کہ کیا شان ہے اس ذات کی جس نے یہ سب کچھ بنایا، یہ کسی انسان کو عطا کیا، فوراً اللہ کی طرف اس کو لے جائیں۔ پھر اسی طرح ہمیشہ زندہ رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کسی انسان کے بارے میں سمجھنا کہ اس کو موت نہیں آئے گی، جیسے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوت نہیں ہوئے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ فوت نہیں ہوئے تھے، آپ کو غسل کیوں دیا گیا؟ آپ کو کفن کیوں پہنایا گیا؟ آپ کا جنازہ کیوں پڑا گیا؟ آپ کو دفن کیوں کیا گیا؟ کیوں؟ یہ کام کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ زندہ انسان کے ساتھ۔ پھر آپ کہیں گے کہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو خاص مقام رکھا تھا وہ وہاں چلے گئے، ان کے لیے بلند ترین مقام ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے. لیکن یہ سوچنا کہ وہ زندہ ہیں اور ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری مجلسوں میں آتے ہیں اور ہمارا حال جانتے ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں، کسی پیغمبر کی صفات یہ نہیں. اچھا پھر آپ کہیں گے شہید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہید زندہ ہوتے ہیں لیکن دنیا میں نہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس. قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ شہیدوں کو کیا نہ کہو، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. لیکن کہاں زندہ ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت 169 میں آتا ہے بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. ان کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی ہو تو ان کو باہر ہی رکھ دیا جائے کہیں. عند ربہم، اور یرزقون، وہی رزق دیے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ تو ہے لیکن ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا زندگی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ شہید دنیا میں آتے ہیں واپس پلٹ پلٹ کے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی جا کر واپس نہیں آتا شہید. تو جب پوچھا جاتا کہ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میری ایک تمنا پوری ہو، میں پھر دنیا میں جاؤں اور پھر شہید ہو کر آؤں، لیکن وہ نہیں بھیجا جاتا. تو اگر شہید ہونے کے لیے نہیں بھیجا جاتا تو لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے کیسے بھیجا جائے گا ان کو؟ سورۃ یاسین میں بھی ایک آیت آتی ہے نا، وہ شخص جس کو مار دیا گیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے کس بات پہ بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا. تو اس کی خبر پہنچائی گئی، وہ خود نہیں کچھ بھی بات آ کے بتا سکے. پھر اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے کوئی بیچ میں ہونا چاہیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی بیچ میں ضرور ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں وہاں جا سکتے. یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو دنیا کا بادشاہ سمجھے، دنیا کے بادشاہوں کے جیسا بادشاہ سمجھے. جو شخص ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو عام بادشاہوں جیسا سمجھ لے تو وہ کیا ہے، اس نے تو ایک اور کام خراب کیا. اللہ کی ہستی، اللہ کی ذات کو کسی انسان سے تشبیہ نہیں دے سکتے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. اس کے ہاں سفارش تو کی جا سکتی ہے لیکن جس کی وہ چاہے سنتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور سفارش کس کے لیے قبول ہوتی ہے؟ جس کے لیے اللہ چاہے. ولا تنفع الشفاء، سفارش نہیں کام آئے گی، عندہ اس کے پاس، الا مگر، لمن اذن له، جس کے لیے وہ اجازت دے. سفارش ہوتی بھی اس کے اذن سے ہے اور اس شخص کے لیے ہوتی جس کے لیے وہ اذن دیتا ہے، جس کے لیے وہ اجازت دے. لہذا یہ سمجھنا کہ ہم چاہے غلط کام کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھڑا لیں گے، تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ذرا ایک لائن میں لگا لیں کچھ لوگوں کو، تصور میں لائیں ذرا میدان حشر، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، کچھ لوگ لائن میں کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ شرابی ہے، پلیز اس کو معاف کر دیجئے، یہ رشوت لیتا تھا اس کو ذرا آگے جنت میں بھیج دیجئے، یہ قاتل تھا اس کو آپ جنت میں کر دیجئے، یہ جھوٹا تھا اس کو بھی بخش دیجئے، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی اس کو بھی چھوڑ دیجئے، کیا ایسے ہی سفارش ہوگی؟ ہوگی؟ کہیں نہیں لکھا کہ ایسے ہوگی، لیکن ہم ایسی ہی سفارش سمجھتے ہیں. چاہے جھوٹ بولو، رشوت لو، کسی کا حق مارو، کسی کو تانے دو، کسی کی بیک بائٹنگ کرو، کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے سفارش کر دیں گے اور ہم سب آگے چلے جائیں گے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کریں گے کہ ان کی امت اس طرح کی سیاہ کار ہو جو دل میں آئے کرے؟ کوئی ایک بات نہ مانے اللہ رسول کی، نہ اللہ کے آگے جھکے، نہ اس کے دل میں غریبوں کی محبت ہو، نہ ہی وہ کسی انسان کا احترام کرے، ماں باپ کی عزت نہ کرے، رشتہ داروں کو پوچھے نہ. ایسی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کہیں کہ ان میں سے ایک ایک مجرم کو بس آپ چھوڑتے جائیں کیونکہ یہ بائی چانس میری امت میں پیدا ہو گئے تھے، قرآن میں آتا ہے جس کے حق میں اجازت ملے کہ صرف اس کے لیے سفارش ہوگی. لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له, جس کے لیے اللہ خود اجازت دے ہاں آپ سفارش کیجئے, کیونکہ یہ ایک آنر دیا جائے گا آپ کو. منافقین کے بارے میں بھی کہا گیا تھا نا, استغفر لهم او لا تستغفر لهم, آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے. ان تستغفر لهم سبعین مرتن, آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں, فلن یغفر اللہ لهم, اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ التوبہ. قرآن اگر یہ بتاتا ہے ہمیں استغفر لهم, آپ ان کے لیے بخشش مانگیں او لا تستغفر یا نہ مانگیں, ان تستغفر لهم سبعین مرہ, آپ ان کے لیے 70 مرتبہ چاہیں تو استغفار کریں, لیکن اگر یہ ڈیزرو نہیں کرتے فلن یغفر اللہ لهم, اللہ اس استغفار کو بھی قبول نہیں کرے گا, ہرگز قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ہمارے معاشرے میں یہ سب بدعنوانیاں اور خرابیاں انہی غلط عقائد کی وجہ سے, وہ چھڑا لے گا, وہ بچا لے گا, وہ کام آ جائے گا, وہ لہٰذا جو دل چاہے کرو. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفارش کرائی نہیں جا سکتی. دنیا کے کسی کام میں کسی کی سفارش سے کوئی اچھا کام ہوتا تو اس کو اجر ملے گا, آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی, لیکن کن کے لیے ہوگی؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں کہ آپ کر دیجیے ان کے لیے, اور وہ کون ہوگی اللہ ہی کو پتا ہے. اس بنیاد پہ ہم جان بوجھ کے غلط کام کرتے رہیں کہ چونکہ سفارش ہو جائے گی اس لیے چلو کرتے جاؤ جو چاہو. اس غلط عقیدہ شفاعت نے دروازہ کھول دیا لوگوں کو غلط کام کرنے کا. سوال ہے, ایک خاتون مجھ سے کہہ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے, انہیں کس نے بتایا؟ مثلا کوئی بھی آپ سے کہتا ہے, میں بھی کہوں, کسی کو چھوڑیے, مثلا یہی بات میں ہی کہوں آپ سے, تو آپ کا حق نہیں کہ مجھ سے پوچھیں بھی کہاں لکھا ہے. حق ہے نا پوچھیں. کسی کے بارے میں بھی اور خصوصاً ایک نبی کے بارے میں بتانے کا حق کس کو ہے؟ قرآن میں ہمیں بتا دینا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو کہ دیکھو وہ انسان نہیں تھے, وہ کچھ اور تھے. ان کے لیے قرآن میں کیا آتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم, آپ ان کو بتا دیجئے کہ بے شک میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی, میرا ظاہری پہلو انسان کا ہے اور دوسرا پہلو رسول کا ہے. اور وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا الہ معبود بس ایک الہ ہے, اس پر ایمان لاؤ, اس سے بس محبت کرو. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کون سا بڑا کریڈٹ ہے کہ کوئی شخص ایک مٹیریل سے نہیں دوسرے سے بنا ہو. اگر ہم مان بھی لیں چلو تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نور سے, تو سو واٹ, پھر کیا ہوا؟ اس سے کیا ہوا؟ فرشتے بھی نور سے تھے, ہے نا؟ تو حقیقت تو یہ کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. تو بات یہ ہے کہ اس میں کیا کمال کی بات ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں کہ نہیں نہیں وہ انسان نہیں تھے وہ نور تھے. تو اس طرح تو بہت سے فرشتے نور تھے, تو فرشتوں سے تو سجدہ کرایا گیا تھا حضرت آدم کو, تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کی اہمیت فرشتوں سے زیادہ ہے. حضرت آدم جن کو مٹی سے بنایا گیا تھا وہ افضل تھے, کس سے؟ فرشتوں سے, کیونکہ ان کو ان کے آگے جھکایا گیا تھا. اس لیے اس طرح کی بحث کرنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں, اور نہ اس سے ہمارے کسی عمل پہ اثر پڑتا ہے. بعض لوگ مخصوص جگہوں پر جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. جو قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن مخصوص جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں, مثال کے طور پر خانہ کعبہ کے پاس جب اس پہ آپ کی نظر پڑے, حجر اسود کے پاس زمزم پیتے ہوئے, اس کے علاوہ کچھ اور مقامات ہیں, ان میں کسی عام انسان کی قبر کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ فلاں نیک انسان جو تمہارے ملک میں پیدا ہوگا اس کی قبر پہ جا کے تم دعا کرنا تو زیادہ قبول ہوگی. کہتے کہ کراچی کے ساحلوں پر تین بزرگوں کے مزار ہیں, مصری شاہ عبداللہ شاہ غازی, اور تیسرے کا نام نہیں لکھا ہوا. پھر یہ کیوں لکھا آپ نے؟ ان کی دعاؤں اور مزاروں کی برکت سے یہاں سیلاب یا سمندری طوفان نہیں آتا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں کہیں بھی قرآن اور سنت سے یہ نہیں پتا چلتا کہ کسی انسان کے بس میں ہے کسی طوفان کو روکنا. اگر اللہ لانا چاہے اور کوئی انسان اس کو روک لے, یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کے روزے پر جا کر دعا مانگنے کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں قبر مبارک پر جا کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی. کوئی ثبوت نہیں قرآن اور سنت سے اس چیز کا. ویسے یہ ہے کہ مسجد نبوی جو ہے وہ ایک بابرکت جگہ ہے, وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں تھیں, دعائیں تھیں, تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص وہاں جاتا ہے تو اس کے دل کی حالت, خشوع, خضوع, کیفیت بدلتی ہے, اسے پھر یکسوئی زیادہ آتی ہے, دعا زیادہ اچھی ہوتی ہے, اور جتنی اچھی دعا ہوگی اتنے قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی کہ یہاں تمہاری دعا زیادہ قبول ہوگی. آپ نے کہا کہ کبھی کبھی الہام ہو جاتا ہے, تو جو لوگ الہام کے دعوے کرتے ہیں تو ان کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں, مثلاً کسی کی چوری ہو گئی اور وہ کسی کے ساتھ کسی سے جا کے پوچھے, نہیں, اس طرح کی الہام پر ایمان کا کہیں ذکر نہیں. وحی پر ایمان کہا گیا ہے کہ لاؤ, لیکن الہام پر ایمان کہیں قرآن اور سنت میں ہم کو نہیں بتایا گیا کہ اس کو بھی ضرور مانو. یہ کہنا کہ فلاں ڈاکٹر سے شفا ہوئی یہ کیسا ہے, یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. شفا اللہ ہی دیتا ہے, ڈاکٹر علاج کرتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کے ذریعے مجھے یہ نعمت بخشی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے یا اللہ سے؟ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دیجیے میں قریب ہوں, میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں, إِذَا دَعَانِي, جب بھی وہ مجھے پکارتا. تو اس میں تو ہمیں نہیں بتایا گیا کہ پکارنے والے کو فلاں اور فلاں ذریعے سے آنا چاہیے تو جب میں دعا سنتا ہوں. قرآن پاک کی کتنی دعائیں ہیں, چہل ربنا آپ نے پڑھی ہوگی, 40 ربنا ہے, تو اس میں کیا ہے, سب میں کیا کہا گیا, ربنا, اے ہمارے رب, کسی ذریعے کی کوئی بات نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ سب کس سے شروع ہوتی ہیں, اللہم. تو اس لیے آپ کی دعاؤں میں کوئی ایسی چیز خود سے نہیں سکھائی گئی. بعض اوقات کچھ لوگوں نے یہ ایسا ضرور کیا کہ انہوں نے نیک اعمال کی بجائے نیک لوگوں کا بھی وسیلہ دینا شروع کر دیا, تو یہ ان لوگوں کا اپنا خیال ہے. قرآن اور سنت میں دراصل کیا ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. جیسے وہ ایک غار میں تین لوگ جو بند ہو گئے تھے, انہوں نے کیا کیا تھا, اپنے نیک اعمال کے وسیلے کی بات کی تھی, لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ کسی آنے والے یا گزرے ہوئے پیغمبر کے وسیلے سے کوئی بات کی جائے. اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, ایک صحابی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو اکیلا ہے, بے نیاز ہے, تیری کوئی اولاد نہیں, نہ تو کسی کی اولاد ہے, نہ کوئی تیرے برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے, آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی, جو شخص اس وسیلے سے دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا, اور جو مانگے گا ضرور دیا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں ان کا وسیلہ آپ بنا سکتے ہیں, اس کی دلیل ملتی ہے. اسی طرح ایک نابینا صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میری بینائی لوٹا دے, تو آپ نے دعا کی, صحابی نے بھی دعا کی. تو کیا دعا تھی, اے اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری کی جائے. اے اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کر رہے ہیں وہ قبول فرما. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور صحابی کی بینائی لوٹ آئی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی زندگی میں کیا ہوا کہ یا اللہ, جو آپ دعا کر رہے ہیں وہ آپ قبول کر لیجئے, وہ خود بھی کر رہے تھے اور آپ بھی کر رہے تھے, تو یہ چیز تو ملتی ہے. لیکن آپ کے بعد حضرت عمر نے جب قحط پڑا تھا تو اس طرح کی دعا کرنے کی بجائے کیا کہا کہ اے اللہ, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری طرف وسیلہ بناتے تھے, یعنی جب آپ زندہ تھے, اور تو بارش برساتا تھا, اب ہم اپنے نبی کے چچا یعنی حضرت عباس کو وسیلہ بناتے ہیں, کیونکہ اس وقت وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ پھر آپ ہی کو بناتے, تو انہوں نے کیا حضرت عباس کو بنایا. پھر اسی طرح سورۃ یوسف میں آتا ہے, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اس نے کہا اللہ, قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے اس چیز سے بڑھ کر جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. والا تصرف عنی کیدہن, اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چالیں نہ پھیری, اصبو الیہن، میں انسان ہوں، میں ان کی طرح مائل ہو جاؤں گا، تو مجھے بچا لے. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں شمار ہوگا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے اس کی دعا سن لی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی، ہٹا دی. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس میں لفظ استجاب، جاب اس کا روٹ ہے جیم واو بے جوب، جوبن سے. استجاب کا مطلب ہوتا ہے دعا کی قبولیت، حاجت کا پورا کر دینا. آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ فلاں شخص مستجاب الدعوات ہے یا تھا. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مستجاب، مستجیب، مستجاب، جس کی دعا قبول کی جائے، مفعول ہے. مستجاب الدعوات، یہ لفظ آپ بہت پڑھیں گے مختلف اسلامی کتابوں میں، اس لیے میں تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس کی ضرورت ہے، دعاؤں کی قبولیت. یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، رب نے یہ دعا قبول کر لی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے. یہ کسی اور کی شان نہیں کہ وہ دعا قبول کرے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی دعائیں قبول کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اتنا تو آپ سمجھ گئے ہیں نا بات کو، کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کہیں آس پاس کے جو دعا قبول کر سکتی. اگر کسی کو کوئی ایسی معلومات ہو تو وہ مجھ کو بتا دے. بہرحال میرے ناقص علم کے مطابق تو ایک ہی ہستی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر قبول کرنے والی ہستی ایک ہے تو پھر مانگنا کتنی ہستیوں سے چاہیے؟ ایک سے ہی مانگنا چاہیے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے سوا کسی کو پکارنا بھی نہیں چاہیے، کسی اور کو غائبانہ طور پر مدد کے لیے پکارنا بھی نہیں چاہیے. یہ سب عمل کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے. الدعاء العبادہ، ایک اور جگہ پر آتا ہے مخ العبادہ، عبادت کی کریم، نچوڑ، مغز، خلاصہ، اصل. یعنی عبادات کا سب سے بہتر حصہ دعا ہے. جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک. عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اگر آپ دعا مانگتے ہوئے عبادت کی حالت میں ہیں تو عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، اور ہر پیغمبر کی تعلیم ہم نے پڑھی، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام جو قید خانے میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. کیا خلاصہ ہے تمام انبیاء کی دعوت کا؟ بولیے، اللہ تعبدوا الا ایاہ. یہ خلاصہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے. سب قوموں کا قصور کیا تھا؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان پہ وبال آتا. تو ہمیں بھی کیا سکھایا گیا ہے؟ کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، تو دعا بھی پھر صرف اس سے مانگو. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے. اور وہ لوگ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ اس کی پکار کو سنتے نہیں. سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں شمار ہوگے. اور مزید وضاحت کر دی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے. لا الہ الا هو. اور پھر اس آیت میں کیا ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور الرحیم ہے. ایک اور جگہ پر کیا فرمایا، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ بندے ہیں تم ہی جیسے، مخلوق ہیں. فدعوہم، انہیں پکار دیکھو. فاستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، چاہیے کہ وہ جواب دیا کریں تم کو اگر تم سچے ہو. اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان سے مانگنا بھی بے فائدہ ہے. یہ ہم سب کے ذہن میں اچھی طرح بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں، اس کے سوا کسی سے مانگنا نہیں، اس کے سوا کسی سے قبولیت کا انتظار نہیں کرنا. کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا گمراہی ہے. اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے. مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اسے قیامت کے دن تک جواب ہی نہیں دیتا. یعنی اگر کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا بھی ہے تو وہ قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ اس کی دعا سے بالکل غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو یہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے ہوں گے.